وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً لے چکے تھے اللہ پختہ عہد اسرائیلیوں سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اٹھائے ان میں 12 سردار. نقیب معنی سردار، ایک نقیب استاد مولانا عبدالحنان کا پوتا ہے، یہاں بھی تفسیر پڑھ چکا ہے، ایک دو درجے بھی پڑھے ہیں، دارالعلوم حقانیہ کا فاضل ہے، ایک دو سال پڑھایا، آپ جا کے ٹھیکیدار ہو گیا، خدا تعالی خیر کرے. بڑی مالداری کے ساتھ علم نہیں چلتا، علم کا رفتار سلو ہے اور کام پختہ ہے، نتائج دور رس ہے. دنیا کا طلبگار اجلت باز ہوتا ہے، وہ چند دنوں میں سیٹ بننا چاہتا ہے. توبہ توبہ. اور ایک مولانا نقیب احمد گزرے ہیں جنہوں نے گلستان کی پشتوں میں شرح لکھی ہے، اور ڈیر خاص شاعری لکھی ہے، شیخ سعدی کے شعر کے مقابلے میں پشتوں کا شعر لکھتا ہے. ایک جگہ لکھتا ہے، چستان مخ پشانتے رنگ ہوئی، باغ لورزم پہاگا گل بویر کو. او یوزائی کے وہی پلاس بطیر سات رانشی، کہ اوچھے ونے زرغنے پا اوخ کو گوا. دیر قیمتی اور پاخا اشعار. یہ مولانا نقیب احمد استاد مولانا عبدالحنان کے دیوبند کے کلاس فیلو ہے، ان کی یاد میں آپ نے اپنے پوتے کا نام نقیب احمد رکھا ہے. اور ایسے کتنے درخت ہیں جو سرسبز ہو کے پھر خزان پذیر ہو جاتے ہیں. دا اصلی ونے گل غزغوانم، خراب ونو نخو ڈک دی زنگلونا. اصلی گلو نہ ڈیر کم دی پجان. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اٹھایا ہم نے ان میں 12 سردار. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. کس شرط پر؟ لئن اقمتم الصلاة، اگر تم نے نماز پڑھی پابندی کی، وآتیتم الزکاة، اور دینے لگے زکات، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے میرے پیغمبروں پر، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی تعظیم کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دیا اللہ کو قرض عمدہ، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، ولأدخلنکم جنات، اور داخل کر دوں گا تم کو ایسی جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. یہ بڑی عجیب بات ہے، جنت کا ذکر اس کے بغیر نہیں ہے کہ وہاں نہریں چل رہی ہیں. معلوم ہوا کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے آب رواں ہے، آب رواں شیرین پانی کا بہاؤ. آہا ہا اوہ، نہر بہ رہی ہو اور آپ اس کے کنارے بیٹھے ہو، شام کا وقت ہو، شیرین پانی چل رہا ہے. جیسے پنجاب میں سرحد میں بڑی نہریں ہیں، یہ بالاکوٹ سے آگے ایک جگہ ہے، اس کو سیف الملوک کہتے ہیں. یہ سیف الملوک کشمیر کا شہزادہ تھا، کشمیر کے بادشاہ ڈوگر کا بیٹا ہے، اور سامنے چین کے بادشاہ کی لڑکی تھی، اس کا نام تھا بدری جمالا. یہ اپنے ہوش کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، وہ اپنے ہوش کے کنارے دوڑتی گھومتی تھی، درمیان میں معاشقہ ہو گیا، اور پھر بڑے ڈنگ ڈنگ کے ساتھ دھوم دھام سے شادی ہوئی. تو جہاں یہ سیف الملوک ہے، اس سے 200 میل کی مسافت پر تقریبا چائنا کے حدود میں ایک حوض ہے، اس کا نام ہے بدری جمالا. اس کے چاروں سائٹ پر پرندوں کے گھونسلے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اس میں ایک نسل کبوتر کی اس کو ہر زبان میں بجری جمالا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا پسندیدہ کبوتر ہے، سفید کالا سینہ ہے اور سر پر تاج ہے اس کا، بے انتہا کبوتر ہے وہاں، سیف الملوک کے سیدھ میں وہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جھیل ہے اور اس کا نام بدری جمالا ہے. اس محبت میں ہمارے علاقے میں جو پانی بہتا ہے اس کو کہتے ہیں بدرائی. کیا کہتے ہیں؟ بدری. داد دی پیاد کی بدرائی ہے. خلق پدی ڈیر میں نے خوایا حضرت تانو کے بدرائی دا، سوابئی کے بدرائی دا، وڈو کی لاہور کے بدرائی دا، ٹولی بدرائی دا بدری جمال پیاد کی. اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی تھی زیب النساء، بڑی قابل لائق فائق، 30,000 کتب حنفیہ کی حافظ تھی. یہ فتاوی عالمگیری لکھا جاتا تھا، 500 علماء جمع تھے، 300 ہندوستان کے اور 200 حجاز کے اور عراق کے، 500 حنفی علماء ہندوستان میں بادشاہ کے مہمان، اور وہ مل کر کے مسائل پر غور و خوض کرتے تھے اور پھر اس کو لکھتے تھے. ان سب کا بڑا تھا مفتی نظام الدین، اس کو وہ کہلاتا تھا صدر الصدور، جس کی وجہ سے یہ درس نظامی بنا ہے. یہ نظام الدین کی وجہ سے درس نظامی ہے. شیخ نظام الدین سے پوچھا گیا کہ جب یہ 500 علماء کسی مسئلے میں مشکل کے شکار ہوتے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں، اگر آپ مبتلا ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا بادشاہ کی طرف مراجعت کرتا ہوں. لوگوں نے کہا بادشاہ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ کہا اس کا علم زیادہ ہے. تو شیخ نظام الدین نے اس تعجب کرنے والے کو کہا کہ بادشاہ رات کو فتوے سنتا ہے، دن بھر جو ہم نے لکھا ہو میرے ساتھ آج چلو پتہ چلے گا. وہ اس مہمان کو لے گیا. اورنگزیب بادشاہ رات کو کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر شاہانہ لباس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. شیخ نظام الدین کو کہا مسودہ تیار ہے؟ جی حضرت تیار ہے. کہا سناؤ. کہا سناؤ. اور اسی کے ساتھ دفتری کاغذات وزیروں کے، گورنروں کے، صوبیداروں کے، وہ بھی پیش ہو رہے ہیں اور دستخط دیکھ رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں. شیخ نظام الدین نے اچانک ایک صفحہ تبدیل کیا کہ بادشاہ تو کام میں ہے. بادشاہ نے ایک دم کہا ہاں، یہ کیا کر دیا؟ آپ نظر انداز کر گئے فارسی کے اس مصرے کو کہ دس بکارے و دل بیارے، میں کام بھی کر رہا ہوں اور دل میرا فتووں میں، اس وقت کیا جواب آ رہا ہے؟ ایک سوال اور پھر جواب. سوال اس نے آدھا پڑھا، جواب پورا پڑھا، اور دونوں کو یقین ہو گیا بادشاہ کو پتہ نہیں. جب اگلے عبارت میں جانے لگے تو بادشاہ نے کہا اب کے تو خیر ہے لیکن آئندہ سوال بھی پورا پڑھا کرو. آئندہ سوال بھی سمجھ بات آ گئی کہ یہاں پر تو آپ نے آدھا سوال کہا، یہ چلو جی ٹھیک ہے لیکن آئندہ آپ سوال پورا پڑھا کرو. ایسے قابل لوگ تھے. تو بادشاہ سے پوچھا گیا کہ حضرت والا جب مسئلوں میں اٹکتے ہیں پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ فرمایا اپنی بیٹی زیب النساء سے معلوم کرتا ہوں. اس نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں لڑکوں کی اور لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی، کتابیں رہ جائیں گی مجھ سے، اتنی عاشق ہے کتابوں. لیکن بادشاہ نے کہا ایک پیچیدگی ہے کہ اس کا کتب خانہ پتہ نہیں کتنے میل کے اندر پڑا ہوا ہے، سب کمرے ہیں اور حال ہے، تو وہاں دروازے کے اندر خط لگانا پڑتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اگر وہ 5-6 دن میں گیٹ پر آئی اور پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ نوکرانیوں کو اجازت نہیں کہ ہماری پرچی آگے بڑھائے. ایسی منہمک تھی. یہی زیب النساء صبح صبح اپنے بال وال ٹھیک کر رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بڑے شوق سے پڑھ رہی تھی، چار چیز است آرامی جہاں کو دام چاہا، دنیا میں چار چیزیں سکون کی ہے، وہ چار کون سی ہے؟ چار چیز است آرام جہاں کو دام چاہا، شراب و ساقی و آب رواں روئے نگار. آب رواں پر یہ بات یاد ہے، ہر جگہ جنت میں نہر کا تذکرہ ہے. چار چیز است آرام جہاں کو دام چاہا، شراب و ساقی و آب رواں روئے نگار. تو بادشاہ نظر آیا، اورنگزیب بادشاہ آ رہا ہے بیٹی سے ملنے کے لیے. بیٹی نے سوچا اوہو، بابا جی نے تو آواز سنی ہوگی، یہ تو مناسب نہیں ہے. تو دوبارہ کہا، چہار چیز است آرام جہاں کو دام چہار، ذکر و تسبیح و علم و استغفار. اب کے بادشاہ قریب آ چکا ہے. علماء کہتے ہیں مجاز میں وہ چار ہے، حقیقت میں یہ چار. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کر دوں گا تم کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد، مِنْكُمْ تم میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب توڑنے ان کے عہد و پیمان کو. وہ میثاق جو لندن میں ہوا وہ بھی ختم، وہ میثاق جو بوربن میں ہوا وہ بھی ختم. آستا و زمان چپے وا دوا، بے گا پہاگا کنڈا اور لگے دن. توبہ توبہ. فبما نقضہم میثاقہم، بسبب توڑنے ان کے عہد و پیمان کو. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. ناقض العہد غدار. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیے ان کے دلوں کو سخت. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، بدل دیتے ہیں باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور بھول بیٹھے ایک حصہ وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. بھائی عہد شکن تو آپ نہیں ہے طالب علم ہے، آپ کا دل بھی سخت نہیں ہے، آپ باتیں بدلتے نہیں، لیکن یہ ایک خطرہ آپ سے ہے، اور بھول بیٹھے ایک حصہ اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی. درس کیوں بھولتے ہیں؟ یہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے جہانگیر، یہ دو سال سے دور حدیث میں ہے، اور یہ اور لڑکوں کے مقابلے میں ذرا چمکتا ہوا ہے، لیکن اس کو 25% یاد نہیں. وہ جس کیوں نہیں ہے؟ وہ غیرت اور آداب کہاں چلے گئے کہ ایک ایک بات طالب علموں کو ہمیشہ کے لیے یاد ہوتی. اور بھول بیٹھے ایک خاصا حصہ، حظاً حصہ، مما ان نصیحتوں میں سے، ان درسیات میں سے. ذکرو بھی، جو ان کو کی گئی تھی. پورا سال تفصیل کے ساتھ بخاری ترمذی کے اسباق ہوئے الحمدللہ. حفظ من حفظا و نسیا من نسیا. توبہ توبہ. علم کے لیے بھول جانا یہ قیامت ہے. جس شخص کو بہت بھولنے کی عادت ہو وہ عالم تو کبھی نہیں بنے گا، نہ اس کو کوئی بات یاد رہے گی. بھئی کیوں بھولتے ہیں؟ غم زیادہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے سوات میں لوگ مارے گئے، ان کے والدین یہاں آئے پریشان ہو کے چلے گئے، ہو سکتا ہے. جوان لڑکا ہے، شادی نہیں ہوئی نا، تو ہر شخص کے اپنے غم ہے. وہ ایک دزڑ حال میں درت ہوئی، او خاندہ بفریک دے اور پجڑا بشی مہینہ. آئی سر، مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا تھا نا، علی جرا
ما جرا لو جرا علی الماء لنجمت، میرے اوپر جو تکلیفیں آئی اگر یہ پانی پر آ جاتی تو منجمد ہو جاتا. یہ خط انہوں نے اپنے استاد مولانا عبد الشکور کو لکھا، جو مینئی کے رہنے والے، وہی خبر ہے، یہ مولانا عبدالحی کا استاد ہے. مولانا عبدالحی نے ان کو جواب لکھا، مولانا عبد الشکور نے، علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الجبل لنزب، جو میرے اوپر تکلیفیں آئی اگر یہ پہاڑ پہ آ جاتی تو وہ پگھل جاتا، پانی پانی ہو جاتا. تو تکالیف اور غموم حموم یہ بھی حافظے کو خراب کرتی ہے. ہاں دل میں اب طاقت کہاں، خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اللہ تعالیٰ غموم حموم سے بچائے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول بیٹھے ایک حصہ وہ جو ان کو یاد دہانی کی گئی تھی. اللہ اکبر. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب کتاب دیکھ لیتا تھا 18 سال تک میری آنکھوں کے سامنے رہتی. استاد محترم شیخ الہند نے مجبور کیا، شادی کرا دی، فرمایا 15 سال تک سامنے ہوتی ہے پھر اجلنے لگتی، یعنی ہٹنے لگتی. اور شادی کیسے ہوئی؟ شاہ صاحب نے فاضل ہو گئے، پھر پڑھایا، ایک دفعہ پکا ارادہ ہوا کشمیر جانے کا، واپس بار مولا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو بڑی فکر تھی، قابل عالم ہے، دیوبند میں رہے تو اچھا ہے. اساتذہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس کی شادی کرا دے، شادی تو کرتا ہی نہیں. حضرت شیخ الہند نے، ان کے ایک دوست ہے حکیم مقبول احمد دہلوی، ان کو کہا سنیں آپ کے گھر لڑکی ہے جوان، انور شاہ کے لیے دے دے. انہوں نے کہا دے دی. حضرت شیخ الہند نے طالب علم کو بھیجا، شاہ سے ابو داؤد شریف پڑھا دے رہے، کہا بلا رہے ہیں. شاہ صاحب آ گئے، بیٹھ گئے، فرمایا حکیم صاحب کی لڑکی فلان نام کی اتنے مہر شری کے ساتھ میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے، کہو میں نے قبول کی. شاہ صاحب نے کہا قبول کی. اس طرح نکاح ہوا. استاد کو شاگرد تو، اور شاگرد تو استاد پر کتنا اعتماد. اب اس طرح نہیں ہے، شاگرد شکل کا ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا. تو نتیجہ کیا ہے؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. شاگرد نہیں ہوتا، بلکڑ ہوتا ہے، بلکڑ. صبح سے شام تک اس کو چیزیں بھول جاتی. ہارون الرشید کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ذرا ساتھ تھے، اور بغداد سے نیساپور جا رہا تھا. درمیان میں اچانک پوچھا ایو الطعام الغ، لذیذ کھانا کون سا ہے؟ تو خالد برمکید ان کا وزیر تھا، اس نے کہا السمک، مچھلی سب سے لذیذ ہے. بادشاہ باتوں میں لگ گیا، نیساپور پہنچا، وہاں سال بھر رہا، پھر وہاں سوار ہو کے آ رہا تھا. جب اس جگہ پہنچا جہاں سوال کیا تھا تو کہا کہ کیف یطبخ، کیسے پکے. سوال کہاں چلا گیا. ایک سال بعد پھر بات شروع کی، خالد نے پھر جواب دیا اذا طبخ فی الملح، جب نمک کے ساتھ پک جائے پھر اس کی نظیر نہیں. ایسے تیز حافظے، ایسے ذہین و ذکی. اور آج ہم دیکھتے ہیں، اور تو چھوڑو، وہ نیکان زمانے کے حافظے خراب ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بھول بیٹھے ایک حصہ وہ جو ان کو نصیحتیں کی گئی. وَلَا تَزَالُوا تَتَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ آپ معلوم کرتے رہیں گے ان کی کوئی نہ کوئی خیانت.
مسلسل آپ کو ان کے کسی نہ کسی بےمانی کا پتہ چلے گا. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے ان میں بچیں گے. فاعف عنہم, معاف فرمائے. واصفح, درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ومن الذین قالوا انا نصارا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. نصارا یہ تین وجہ سے کہلایا ہے. ایک بستی تھی فلسطین میں, سمت شرقی قدس میں, وہاں مائی مریم اور بعد میں عیسیٰ متولد ہوئے. اس بستی کا نام ناصرہ ہے, تو عیسائیوں نے اپنے نام نصارہ رکھا. دوسری وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا من انصاری الی اللہ, اور وہ لوگ یہاں کے باشندے تھے تو نصارہ کہلائے. تیسری توجیہ مطلق نصرت دین کے معنی میں ہے, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مدینہ منورہ میں تھے وہ انصار کہلاتے. حدیث شریف میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کی ایذاؤں سے تنگ آ گئے اور آپ دیکھتے تھے کہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ان کے ظلم کی وجہ سے, تو حج کے موسم میں آپ نے کچھ اعلانات کیے تھے. مدینہ منورہ کے انصار میں سے پہلے 40 افراد سن 11 نبوی میں, اور پھر 82 افراد عبادہ بن ثابت کی نگرانی میں آپ کی خدمت میں منا آئے اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جانے کٹوا دیں گے آپ کے سامنے, آپ تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے, مگر ہم مکہ میں یہ کام نہیں کر سکتے, آپ مدینہ تشریف لائے. آپ نے کہا میں اپنے اللہ سے پوچھ کے آؤں گا, نبی بغیر خدا کے اذن کے قدم نہیں رکھ سکتا, مجھے امید ہے اللہ مجھے جانے کی اجازت دے دے گا. جس وقت ہجرت کا فیصلہ ہوا آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تفصیلی واقعہ, تمام اہل مدینہ نے اپنے دل بچھائے, آنکھیں اور پلکیں نچاور کر رہے تھے. آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دیں. اونٹنی گئی اور سیدھی ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ لیٹ گئی. حضرت نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا ابو ایوب انصاری کا. کہ یہ کون ہے؟ کہا 300 سال پہلے بادشاہ یمن طبع یہاں سے گزرتا تھا اور اس نے اس مٹی کو سونگا اور کہا محبتو نبی یبعث آخر الزمان, اس پیغمبر کے آنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے جو اخیر وقت میں آنے والا ہے. اور اس کے بڑے زبردست اشعار ہیں طبع یمن کے. اس وقت سے طبع نے ایک مکان بنوایا اور اس مکان میں لوگوں کو وہاں سے لا کے آباد کیا اور ان کو کہا نبی آخر زمان آئے تو سلام کہے اور یہ مکان ان کو چھوڑ دے. ابو ایوب نے مکان پیش کیا, آپ نے فرمایا نہ, مکان آپ ہی کا ہوگا. اس نے کہا عزت تو اس میں ہے کہ آپ اوپر رہے. آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں ہے, مگر میری وجہ سے لوگ بہت آئیں گے, تکلیف ہوگی, مجھے نچلا حصہ چھوڑ دو. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں رہنے لگے. انصار مدینہ نے ہر موقع پر عزت آفرین برتاؤ کیا ہے، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس کی مثال نہیں ہے، جس طرح انہوں نے نبی آخر زمان کو خوش کیا ہے اور ان کی دعائیں لی اور اللہ کی رحمت اور اجر کے مستحق ہوئے. جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا تو انصار آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا مکے پر حملہ یقینی ہے؟ پیغمبر نے کہا یقینی ہے، میرے اللہ نے 2 سال پہلے کہا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا. انہوں نے کہا ہماری ایک درخواست قبول کر کہ آپ کی حفاظت ہم خود کریں گے، اس میں مہاجر کوئی نہیں ہوگا. آپ نے منظور فرمایا. ٹھیک. انہوں نے 40 کمانڈو جو 100 کے برابر سمجھا جاتا تھا ان کا ایک جتہ بنایا اور حضرت کو اس میں رکھا، اور اس طرح آپ مکہ مکرمہ داخل ہوئے، کیونکہ مشرکین نے بھی بہت بڑے پیمانے پر انتظام کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ آپ اور آپ کا ایک صحابی بچ کے نہ نکلے. آپ نے صرف خالد بن ولید کو کہا کہ تم معلہ کی طرف سے آ جاؤ، اوپر کا جو حصہ ہے مکہ کا وہ معلہ کہلاتا ہے، اور خالد بن ولید کو وہاں کچھ مزاحمت کرنی پڑی. وہاں اوباش لڑکے جمع تھے تیر اور پتھر لے کر پیغمبر پر پھینکنے کے لیے. آپ کیسے بہترین کمانڈر ان چیف ہیں، آپ نے خالد جیسے بیدار مغز کو کہا کہ آپ اوپر سے آ جائیں، اور کہتے ایک ایک گلی سے گزرنے کے لیے آپ نے صحابہ مقرر کیے، اور آپ نے مسکرا کر کہا انا عارف ہوں، میں مکے کے لوگوں کو جانتا ہوں کیسے لڑتے ہیں، میں انہی میں سے ایک ہوں. جب سب کچھ فتح ہو گیا اور آپ حرم داخل ہوئے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اندر آئے. آپ نے کیفا وفیہا آلہتہم بخاری، صحابہ کے جبکنے میں اندر گئے، اور وہ 360 بت نکالے اور جبل ابی قبیس کے ساتھ تھاڑ تھاڑ ٹوٹتے گئے، ذرے ذرے کرا دیے، اور کعبے کو اندر سے دھویا. غسل کعبہ اس وقت سے سنت قرار دے دیا گیا. غسل کعبہ. آپ جب تشریف لے جانے لگے تو آپ نے کعبے کو خطاب کیا کہ اللہ نے آپ کو مقدس بنایا تھا، مشرکین نے اتنے سالوں سے توہین کی ہے، آج جو آپ کو غلاف چڑھے گا قیامت تک آپ کی عزت برقرار رہے گی. اور آپ نے فرمایا میری امت کسی کو یہاں توہین نہیں کر رہے دے گی. کیسے عجیب واقعات ہیں. ظہر کی نماز کے لیے آپ آگے ہو رہے ہیں، حرم دور تک بھرا پڑا ہے صحابہ سے. آپ نے کہا اتمو صلاتکم ان سفرا، آپ نماز پوری پڑھیں گے میں 2 پہ سلام پھیروں گا. ایک شخص نے سب سے پوچھا کیفا وقد ولدت ببکہ، کیوں آپ یہیں کے رہنے والے، یہی پیدا ہوئے، اپنے گھر آئے ہیں، کیوں سفرا میں پڑھتے؟ آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل و منزلا بخاری، عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے جانے کے غصے میں ہمارے سارے مکان بیچ ڈالے، ایک بھی نہیں ہے. تو مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا مکان کہیں ہو، اگر کہ رہتا نہیں ہو، تو وطن اصلی ہے. وہ پیغمبر جو دنیا فتح کرنے آئے وہ آبائی وطن میں. اور کعبے کے سیدھ میں حجر اسود اور ملتزم کے سامنے آپ کھڑے ہیں نماز پڑھانے، اور آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں. آپ نے 2 پر سلام پھیرا، اور مکہ کے باشندے جن کی جائیدادیں اور مکانات محفوظ تھے انہوں نے اٹھ کر کے اپنی پوری کی. یہ بھی اللہ دکھاتا ہے کہ نبی کتنے سچے ہیں. آج صدر اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ایک عام شخص حکومت کا ہر چیز کا قابل سمجھا جاتا ہے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں نہیں میں تو اب بھی مسافر ہوں. جب آپ نے کہا میں مسافر ہوں تو انصار کہتے ہیں الیوم فتحنا مکہ، آج فتح مکہ ہے. کیوں؟ ڈر تھا کہ حضرت یہاں رہ جائے. لیکن انصار سے آپ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور آپ کے ساتھ مروں گا، قیامت کے دن تمہارے مدینے سے اٹھوں گا. پیغمبر عہد و پیمان کے کتنے سخت پابند ہیں، 19 دن رہے یا کم دن یا زیادہ رہے، لیکن حضرت 4 فرض 2 پڑھتے تھے اور اعلانات کرتے تھے کہ مقامی لوگ نماز پوری کر لے، میں مسافر ہوں، اور واپس مدینہ منورہ چلے گئے. آپ نے مدینے کے لیے کہا ہاذہ طابہ، یہ بڑی پاک جگہ ہے، اور ایک روایت میں ہے میرے لیے اللہ نے پاک صاف کر دیا. اللہ اللہ. ومن الذين قالوا إنا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے پکڑا ان کو عہد و پیمان سے، یعنی ہم نے لیا تھا ان سے عہد. فنسوا حظا مما ذکروا به، پس بھول بیٹھے ایک حصہ وہ جو نصیحت کی گئی تھی ان کو. پتہ چل گیا کہ قیمتی علوم اور مقالات کا بھول جانا خدائی پکڑ ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس ہم نے بڑھکا دیا ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتا دے گا ان کو اللہ وہ جو کرتے تھے. یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے ہاں ہمارے پیغمبر. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان کرتے ہیں تم کو بتیرا وہ جو تم چھپاتے تھے قرآن میں سے. ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتے ہیں بہت زیادہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کے ہاتھ سے نور، اور وہ ہے کتاب کھل کر بیان کرنے والی. آہا، سورۃ النساء کے آخر میں تھا وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورۃ اعراف میں ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، نور اس کتاب کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ نازل ہوئی. سورہ تغابن میں ہے آمنوا باللہ ورسلہ والنور الذی انزلنا، نور وہ ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا. پیغمبر کے بارے میں ہے قل سبحان ربی، آپ فرماؤ میرے رب کی قسم، هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشری پیغمبر. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، آپ فرمائے میں یقیناً تمہارے جیسے بشر ہوں. اس لیے نور کے بعد واو یہ عطف تفسیری ہے، اور عطف تفسیری کی مثالیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہیں. قرآن میں عطف تفسیری زیادہ ہے، چنانچہ سورت ہجر کی پہلی آیت، سورت ہجر کی پہلی آیت الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اسی پر تیرہواں پارہ ختم ہو رہا ہے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. فرمایا کہ یہ جو واو ہے یہ وہی کتاب جو قرآن مبین ہے اس کو بیان کر رہی ہے. اللہ اللہ, یہ مجھے اس لیے دکھانی پڑتی ہے. ایک دفعہ شفیع کاڑوی تقریر میں کہہ رہا تھا عطف تفسیر قرآن میں کہیں نہیں. توبہ, بدعت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. سورۃ النمل پارہ انیس, سورۃ النمل پارہ انیس, سورۃ الشعراء کے بعد نمل لینا. طاسین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ آیتیں قرآن کی ہیں اور وہی کتاب مبین ہے. حذف تفسیر سورۃ النمل کے شروع میں اور سورۃ ہجر کے شروع میں اور قرآن میں کئی مقام پر ہے. سو پتہ چلا کہ جن بزرگوں نے نور کی تفسیر پیغمبر سے کی ہے وہ بات کمزور ہے, استدلال کے قابل نہیں ہے. طلبہ توجہ کرے, آیت شروع ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. رسول کا ذکر تو پہلے ہوا ہے, اور التاسیس خیر من التاکید مختصر المعانی میں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ ایک ہی چیز ہے. قرآن کا ایک نام نور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ, یہاں بالاتفاق اسلام اور قرآن مراد ہے. یہدی بہی, استدلال تام نہیں, استدلال کا ایک کونا یہ بن سکتا ہے کہ اگر نور سے مراد نبی ہوتا اور کتاب سے قرآن علیحدہ علیحدہ تو دو چیزیں, پھر یہدی بہما ہوتا. میں نے اشارہ کیا کہ یہ استدلال تام نہیں ہے بلکہ استدلال علی ناحیتن ہے. استدلال تام یہ ہے کہ نور قرآن میں ہمیشہ اسلام اور قرآن کے لیے آیا. قرآن کے اندر نور کبھی بھی نبی کے معنی میں نہیں ہے. اور جن بزرگوں نے نور سے تفسیر کی ہے انہی سے بشریت کے منکر کی تکفیر بھی ہے, جیسے علامہ علوسی روح المعانی والے. اس لیے وہ ان کے حق میں مفید نہیں. ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو, تیری ورنہ مرادہ. وہ بےمان طالب, یہ روز بیان ہوتا ہے. کھڑے ہو جاؤ ذرا, آگے آپ کی شکل دیکھ لو, یہ پیچھے ٹوپی والا لال کے پیچھے, یہی تھوڑا کھڑے ہو جاؤ. یہ حدیث یاد نہیں رہتی. اذا تصاوب احدکم, جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے, فلیضع یدہ فی فیہ, اس کو دیکھ کے ہنسنا نہیں, اپنے آپ کو ہنسو کہ تیرا حشر کیا ہوگا. وہ مراد وہ ایک نہیں ہے, ایسے وہ بہت سارے ہیں جن کو جمائی آ رہی ہے, سہری کھائیے دبا کے اور منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے. یہ کب رکھیں گے؟ جب افطار کر لیں پھر رکھیں گے. بیٹھ جاؤ, خیال کرو. یقیناً آ گیا تمہارے ہاں اللہ کے ہاں سے نور اور کتاب کھل کر بیان کرنے والی. واو تفسیریہ ہے. یہدی بہ اللہ, ہدایت دیتا ہے اس سے اللہ. من اتبع رضوانہ, جو اتباع کر لے اس کی خوشنودی کی. سبل السلام, اسلام کے راستوں پر چل کر. ویخرجہم من الظلمات الى النور, نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف. بإذنہ, اللہ کے حکم سے. ویہدیہم الى صراط مستقیم, اور وہ سمجھ دے گا ان کو صراط مستقیم کی. یہ تو قرآن کیا اعجاز ہے, نبی کی صداقت ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے سابقہ شرائع کی نافرمانی کی, لقد کفر الذین قالوا, یقیناً پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا. لقد کفر, لام تاکیدیہ, قاف تاکیدیہ, تاکید در تاکید. علماء کہتے ہیں قسم کا معنی پیدا ہوتا ہے. البتہ تحقیق پکے کافر ہے وہ لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں نرمی کرنا چاہیے, مثبت چلنا چاہیے, کسی کو کافر کافر نہیں کہنا چاہیے. کہتے کافر کو بھی کافر مت کہو، ہو سکتا ہے کبھی مسلمان ہو جائے. پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو، ہو سکتا ہے کبھی کافر ہو جائے. یقیناً پکے کافر ہو گئے وہ لوگ. اللہ تو فرماتے پہلے حکم پھیلایا پکے کافر. قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ فرمائیے کون اختیار رکھتے تم کو اللہ سے کسی چیز کا. ان ارادا ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر چاہے اللہ کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی امی کو. ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی زمین میں ہے سارے کے سارے. اللہ تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے، تو جو ہلاک ہوتا ہے وہ کہاں خدا ہوتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی. وما بینہما، جو ان کے درمیان میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتے ہیں جو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وقالت الیہود والنصارا، کہا یہود نے اور عیسائیوں نے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم بیٹے ہیں خدا کے اور اس کے دوست. توبہ، ہم خدا کے پیارے ہیں. بدتی بھی اس طرح کہتے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ فرمائیے کیوں عذاب دیتا ہے پھر تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو ان میں سے جو اللہ نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء، معاف فرماتے جس کو چاہے. ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جو چاہے جس کو چاہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمان و زمین کا. وما بینہما، اس کے بیچ میں بھی. بیچ میں کچھ ہے نا، یہ کرا وہ کرا، یہ سورج یہ چاند، یہ چاند کی گاڑی، چاند پر جانا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف باز گشتے. یا اہل الکتاب، اے کتابیوں. قد جاءکم رسولنا، تمہارے ہاں آ چکے ہمارے پیغمبر. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بیان فرماتے ہیں تم کو ایک وقفے کے بعد پیغمبروں کے. 572 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں ہے آئے ہمارے ہاں کوئی خوشخبری دینے والا ہو نہ ڈر سنانے والا. ایک جگہ دو بھائی تھے، دونوں مولوی تھے، ایک بشیر نام تھا ایک نذیر. تو وہ تفسیر میں کہتے تھے کل یہ نہ کہا آنا کہ مولانا بشیر اور مولانا نذیر نہیں آئے، اب دونوں بیٹھے ہوئے. اور مردان نے ایک پنچیری تھا باچا خان، وہ کہتا تھا الم یاتکم نذیر، اے دا مردان خلق تاستا باچا خان نورا گئے. فقد جاکم بشیر و نذیر، آ گئے تمہارے ہاں بشیر و نذیر. بشیر حضرت کی شان ہے، مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور نذیر حضرت کا مقام ہے، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.